قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث جس انسان کے پاس ہوں وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لہذا علمی اعتبار سے دو چیزیں یاد رکھنا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کے پاس جذبہ تبلیغ ہو، دوسری یہ کہ اس کے پاس احتیاط ہو. بہت سارے لوگوں کے پاس تبلیغ کا، دعوت کا، لوگوں تک حق بات پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس دین کے معاملے میں احتیاط نہیں ہوتا ہے. پھر جب وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر حدیثوں میں صحیح اور ضعیف، اسی طرح سے دین کی باتوں میں اپنی طرف سے اضافہ اور قصے کہانیوں سے شریعت کے مسائل حل کرنا، اس طرح کی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اگر لوگوں کی ہدایت کا وہ طالب ہے اور اس کے دل میں تبلیغ کی، دعوت کی، اصلاح کی تڑپ اور طلب ہے، اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں جو بھی گفتگو کرے اس میں بد احتیاطی نہ کرے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، بھول چک ہو جانا ایک اور بات ہے، لیکن بلا تحقیق ایک آدمی لوگوں کے درمیان دین کے بجائے کسی اور بات کو بیان کرے اور اس کو دین کے نام پر بیان کرے، یہ جائز نہیں ہے. لہذا یہ بنیادی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. کچھ سوالات اس سلسلے میں جو پچھلے درس میں آئے یا اس کے علاوہ بھی ہیں، تو ایک ایک کر کے جن کا علم مجھ کو ہے میں انشاءاللہ اس بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں گا. سوال ہے کہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ اہل الفترہ، کین اینی ون بلانگ ٹو اہل الفترہ ان دس ٹائم؟ یعنی اہل الفترہ کے بارے میں بتائیے کہ کیا اس دور میں بھی کوئی اہل الفترہ میں سے ہو سکتا ہے. فترہ کے معنی ایک دور کے ہوتے ہیں، ایسا دور جو درمیانی دور ہوتا ہے، گیپ یا بریک اس کو کہتے ہیں. اور فترہ عربی زبان میں رکنے، تھکنے کے لیے بھی آتا ہے، تو فمن فترہ فلیقعد، اس طرح سے بھی حدیث میں آئے. تو فترہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی رک جانا، فترہ. فطرہ الگ ہے، فترہ الگ ہے. اہل الفترہ کون ہے؟ اہل الفترہ ان کو کہتے ہیں جو اس دور میں تھے جس میں کوئی نبی موجود نہیں تھا. نبیوں کا سلسلہ، ایک نبی آگے چلے جاتے تھے، اس کے بعد میں درمیان میں کوئی وقت ہوتا تھا جس میں کوئی نبی نہیں تھا، پھر کوئی نبی آتا تھا. تو اہل الفترہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا وہ زمانہ، مثلا عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، اس کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا، یا مکہ میں تقریباً اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کر دیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لہذا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا. تو ایسا کوئی زمانہ جس میں نبی نہیں ہے، نبی نہیں تھا، اس دور کو فترہ کہتے ہیں، اس دور کے لوگوں کو اہل الفترہ کہتے ہیں. یہ سوال کیوں کہ اہل الفترہ کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ لوگ جن تک حق نہیں پہنچا اور وہ غلط زندگی گزار کے مر گئے، اللہ کے نزدیک وہ جنتی ہیں، جہنمی ہیں یا کیا ہیں؟ اس وجہ سے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اہل الفترہ کا کیا ہے. اسلام میں اصول یہ ہے اور قرآن میں بھی اصول دیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے ہیں کسی کو بھی جب تک کہ اس کے پاس ہم رسول نہیں بھیج دیتے ہیں. یعنی اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی آدمی عذاب کا حقدار بنتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لے کر پیغمبر گیا، اس کو پیغام دیا، اس نے نہیں مانا، تب جا کے مجرم ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس پیغام ہو ہی نہیں، اس کو حق معلوم ہی نہ ہو، تو اللہ کے ہاں کیا ایسا آدمی مجرم ہوتا ہے؟ تو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی حق نہیں جانتا وہ مجرم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی خلاف ورزی مخالفت اور مہازارائی رسول سے کرے، اور اللہ نے فرمایا من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، ويتبع غير سبيل المؤمنين، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ اختیار کرے، نولہ ما تولى، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیں گے، ونصلہ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وساءت مصيرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں ایک قید اللہ نے بتائی کہ رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. معلوم ہوا کہ جو آدمی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول سے ہٹ کے چلتا ہے وہ آدمی گمراہ ہے. لیکن ایک آدمی اگر مان لیجئے اس کو رسول کی بات ہی نہیں پہنچی اور اس کا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، تو کیا ایسا آدمی مجرم ہوتا ہے؟ ایسا آدمی مجرم نہیں ہوتا ہے، اگر اس آدمی نے اپنی طاقت کے بقدر تحقیق کی لیکن پھر بھی اس تک حق نہیں پہنچا اور اس نے غلط عمل کر دیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز غلط ہے، تو ایسا آدمی مجرم نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے پہلے سے وہ قبلہ چلا آ رہا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کی، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے. اب قبلہ تبدیل ہو گیا، اب پچھلا قبلہ منسوخ ہو گیا، اب اس کی طرف نماز پڑھنا جائز نہیں رہا. کچھ صحابہ تھے جو مسجد میں اسی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. ایک صحابی وہاں سے گزرے، دیکھا کہ یہ لوگ ابھی تو اسی قبلے کی طرف ہیں، باہر ہی سے اس نے آواز دے کے ان سے کہا، اب تک تم اسی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیتیں آئی ہیں اور قبلہ تبدیل کر دیا جا چکا ہے. وہ لوگ نماز ہی میں رکوع میں تھے، امام اور مقتدی سب، نماز ہی میں انہوں نے کیا کر دیا، قبلہ تبدیل کر دیا. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ان کی نماز باطل کیوں نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان تک اس وقت میں علم نہیں تھا، جو وہ جانتے تھے اسی پر عمل کر رہے تھے، اب جب ان کو معلوم پڑا تو انہوں نے نماز کی حالت میں قبلہ تبدیل کر دیا. معلوم ہوا کہ آدمی حق پر چلنے کا مکلف اس وقت ہوتا ہے جب حق اس کے پاس پہنچتا ہے. پچھلی نماز باطل ہوئی نہیں، آیتیں تو آ چکی ہیں، پچھلی نماز باطل کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ اسی پر عمل کر رہے تھے جو پہلے سے جانتے تھے. تو ایک آدمی جب تک کہ حق نہیں پہنچتا ہے اس وقت تک کہ اس کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اس کی مخالفت جان بوجھ کر جب کرتا ہے تب وہ مجرم بنتا ہے. اب ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، جن تک حق نہیں پہنچا، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کا کیا؟ مسند احمد کی حدیث میں، جس کو اور بھی محدثین نے روایت کیا ہے، طبرانی وغیرہ کے حوالے سے بھی، ابن کثیر نے سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت کے ضمن میں، وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم رسول نہیں بھیجتے جب تک کہ، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیجتے، اس کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ چار قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں لائے جائیں گے. ایک وہ آدمی جو پاگل تھا، مجنون تھا، ایک وہ آدمی جو بہت ہی بوڑھا تھا، ایک وہ آدمی جو بہرا تھا، اور ایک آدمی جو فترہ میں مرا ہے. بہت بوڑھا آدمی تھا، وہ کہے گا اللہ میری عقل ہی خراب ہو گئی تھی بڑھاپے میں، میں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھ کو کچھ، تو میں کیا کروں، مجھ کو حق آیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ایک دم بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے والا آدمی. اور وہ آدمی جو مجنون تھا کہے گا میں تو لوگوں کو پتھر مارتا تھا، مینگیاں پھینکتا تھا، میری طرف لوگ پتھر پھینکتے تھے، میں نہیں سمجھا، حق آیا لیکن مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا. بہرا کہے گا میں نے حق سنا ہی نہیں. اہل فترہ والا کہے گا میرے تک حق پہنچا ہی نہیں. تین کیٹیگریز ہوئی اس میں. پہنچا نہیں, پہنچا لیکن سنا نہیں, سنا لیکن سمجھا نہیں. تین قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ٹھیک ہے اب اگر تم کو حکم دیا جائے گا جو بھی وہ مانو گے, وہ کہیں گے ہاں بالکل, اللہ وعدہ لے گا ان سے, مانو گے تم لوگ؟ ہاں مانیں گے. اللہ جو حکم تو دے گا ہم مانیں گے. اللہ کہے گا آگ میں کودو, کودو جہنم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو لوگ اس جہنم میں کود جائیں گے وہ آگ ان کے لیے بردن و سلامن. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ویسی ہوا تھا, قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, وہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی, سلامتی والی ہو جائے گی, اور پھر انہیں وہاں سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا, اور جو نہیں کودیں گے ان کو کثیر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جواب اس میں یہ ہے کہ اہل الفترہ جو ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ قیامت کے دن ان کا امتحان ہوگا, جس میں وہ کامیاب ہوں گے تو جنت میں جائیں گے, نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے. کیا اس دور میں بھی اہل الفترہ ہو سکتے ہیں؟ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں ہونے کی وجہ سے حق ان تک نہ پہنچے, ایسے اس دور میں قیامت تک ہو سکتے ہیں. تو اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں, ایک ہی سوال میں پورا وقت ہمارا ختم ہو جائے گا. تو ایسے لوگ اس دور میں بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ آیت عام ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حق پہنچے تبھی آدمی اس کا مکلف ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیے آپ, آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا کیا فرمایا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, پھر جب میری طرف سے اگر تمہارے میں سے کسی کے پاس ہدایت آئے تو پھر جو اس کی پیروی کرے تو وہ آخرت میں ناکام اور شقی نہیں ہوگا, گمراہ نہیں ہوگا اور شقی نہیں ہوگا. تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اس کو شرطیہ جملہ کہنا کہ پھر اگر تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آئے, تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے پاس آئے گی, کسی کے پاس نہیں بھی آئے گی. تو جب آئے گی تو مکلف بنے گا. کیا بائبل, گیتا اور دیگر مذہبی کتابوں سے توحید کی طرف بلانا صحیح ہے؟ توحید کی کتاب جب ہے تو دوسری کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ توحید کی کتاب کون سی ہے؟ توحید کی کتاب قرآن ہے. توحید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب قرآن و سنت ہمارے پاس ہے تو ایک آدمی یہ کیوں مطلب دوسری چیزیں استعمال کرے؟ قرآن و سنت سے ثابت کرنا زیادہ اچھا ہے یا دوسری کتابوں سے؟ تو قرآن و سنت بلا شبہ, قرآن ایسی کتاب ہے جس میں توحید یعنی بالکل پکے طور پر سمجھائی گئی ہے. تو ہم کو قرآن و سنت چھوڑ کے دوسری طرف نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین بھی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بائبل والے تھے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے ایسا, بائبل چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 3؟ صحابہ ایسا کرتے تھے؟ حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق پڑھے لکھے نہیں تھے وہ لوگ, وہاں مدینہ میں یہود و نصارہ نہیں تھے, کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ نہیں. کبھی ضرورت پڑ جائے, دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ ڈیلی اس کو اپنی بغل میں دبا کے بائبل گھومنا, قرآن کی آیتیں صحیح پڑھنے نہیں آنا نماز میں, لیکن بائبل کی آیتیں برابر اس کے جو بھی ورسز ہے یاد ہوں, اور گیتا کے بھی شلوک اس کو یاد ہوں ایک دم تجوید کے ساتھ, لیکن سورہ فاتحہ پڑھو بولے تو تجوید نہیں آتی, اس لیے کہ ٹائم اس کے لیے نہیں ہے. یہ غلط ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 جلدوں میں کتاب لکھی ہے, الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح, 6 جلدوں میں عیسائیوں کے رد میں کتاب لکھی ہے. تو جو آدمی قرآن و سنت کے علم میں پختہ ہے, قرآن و سنت کے علم میں پختہ ہے, ایسا آدمی بوقت ضرورت کہیں سے اگر استدلال کرتا ہے ان کی کتابوں سے جو قرآن و سنت جانتا ہے گہرائی کے ساتھ میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو آدمی قرآن و سنت ڈھنگ سے سمجھنا تو دور پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے, وہ آدمی بائبل کی شلوک پڑھنا, اس کے گیتا کے شلوک پڑھے, بائبل کی ورسز پڑھے, یہاں تک کہ ہیبرو کی بھی یاد کر لے, یہاں تک کہ بالکل لاٹن میں یاد کر لے, وہ زبانوں میں آ جائے, ہو گریک میں اسے یاد کر کے سنائے, ایلوہیم کا یہ مطلب ہے اور پیریکلیٹوس کا یہ مطلب ہے, یہ سب چیز کرنا شروع کر دے, یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے, ہمارے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا ساری انسانیت کے لیے, ہدایت کے لیے. اللہ نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے کیا ہے, ہدایت ہے. ہدایت اس میں جب ہے تو آپ ادھر ادھر کا گزارے, یعنی ایک آدمی کے پاس اگر ٹیوب لائٹ ہے، ٹارچ اس کے پاس ہے، وہ موم بتی ڈھونڈنے جا رہا کائے کے لیے، اس کے پاس یہ ہے زیادہ پرماننٹ لائٹ اس کے پاس ہے، اچھی لائٹ اس کے پاس ہے، دوسری لائٹ کیوں، دوسری روشنی کیوں جو بجھ سکتی ہے؟ تو یقینی روشنی قرآن و سنت ہے، اس کو استعمال کریں بقدر حاجت اس سے استدلال. کبھی کوئی آدمی سن رہا ہی نہیں تو اس کو بتانے کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ آؤ ہم تم کو دعوت دیتے ہیں پھر اس کی شلوک پڑھ کے سنا رہا پھر اینڈ میں کہیں تو جا کے ایک آدھ آیت پڑھ رہا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، صاحب ایسا نہیں کرتے تھے. کیا دینی بیانات سن کر تالیاں بجانا صحیح ہے؟ نہ تالیاں صحیح ہیں نہ گالیاں صحیح ہیں، دونوں بھی صحیح نہیں ہے. تالیاں بجانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین کے بارے میں فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیح، مشرکین کی نماز کعبہ کے پاس اللہ کے گھر کے پاس سیٹی بجانا اور تالی بجانا تھی. تصدیہ تالی بجانے کو کہتے ہیں. تو مشرکین کا عبادت کا طریقہ تھا تالی بجانا، اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی کہتا مشرکین کا طریقہ الگ تھا، یہ نہیں تھا، تب بھی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، غیر مسلموں کا طریقہ کسی بھی چیز پر تالی بجانا، تو یہ صحیح نہیں ہے، تالی نہیں بجانا چاہیے. ویسے جانور میں سے بندر بھی بجاتا ہے تالی. تعجب ہے کہ بہت بڑے بڑے پروگرامز میں اس طرح کی تالیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے لوگ تو نہیں جانتے بےچارے کرتے ہیں، لیکن جو جانتا ہے وہ بتانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. آپ سوچیے صحابہ ہر بات پہ تالی بجا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دیکھیے کہیں پہ، ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. کین دا فالوئنگ انسیڈنٹس بی یوز فار اسکرپچر دعوی نریٹ فرام بنی اسرائیل؟ وہی بات میں سمجھتا ہوں. Incident of the Jew who accepted Islam at deathbed, how to introduce Allah Islam and especially to Hindu. دیکھیے یعنی کیا دوسری قوموں کے صحیفوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے دعوت کے لیے؟ تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، بقدر حاجت کر سکتے ہیں، اور بہت ضرورت ہے اس سے کام ضروری پڑ گیا، کسی نے کہا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاح کیسے ہوئے، اب اس کو بتانے کے لیے کہہ سکتے ہیں دیکھیے آپ کی کتاب میں اتنے سارے پروفٹس تھے، ان کے بھی ایک سے زیادہ میرج تھے، تو آپ کی ہسٹری میں یہ چیز ہے، اگر یہ غلط ہے تو بھی یہ بھی غلط ہے. ایسا بتانے کے لیے بطور استدلال ذکر کر سکتے ہیں، نہیں کہ پورا اوڑھنا بچھونا اس کو آپ بنا لیں. اسی طرح سے کہ ایک شخص کو اللہ کے نبی، نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پر دعوت دی تھی، یعنی وہ مرنے کے قریب تھا تو آپ نے دعوت دی تھی، بلا شبہ ان کو دعوت دینا چاہیے، لیکن آپ نے بائبل پڑھ کے دعوت نہیں دی تھی اس کو، آپ نے اس سے کہا تھا کہ اسلام قبول کرو، کیونکہ آپ نے عام طور سے اسلام کی دعوت دے دی تھی، بس آپ کو اتنا بولنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی کہ اسلام قبول کرو، کیونکہ آپ نے اتنا عام کر دیا تھا اسلام کو. اسی طرح سے ایک واقعہ میں آپ کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود نے انکار کیا تھا رجم کی سزا، تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھ صحابی تھے عبداللہ بن سلام، تو انہوں نے کہا تھا کہ لاؤ، آپ نے خود کہا کہ لاؤ تورات کا نسخہ لے آؤ، اور آپ نے اس میں سے بتایا تھا ان کو کہ یعنی وہ آیت کہاں پر ہے، خود ان کی کتاب میں وہ ہے. تو اگر وہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ تمہاری کتاب میں خود ایسا ہے بتایا جا سکتا ہے، لیکن مستقل اس کو دعوت کا طریقہ کار بنا لینا اور ہر بات میں اس سے دلیل دینا یہ صحیح نہیں ہے. ایسا بھی کیسز ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے، کہ انہوں نے کہا کہ اچھا آج معلوم پڑا ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم تمہاری جگہ صحیح ہو، ہم ہماری جگہ صحیح ہے، ہماری بات بھی تمہارے اسلام میں ہے، یعنی ہم اپنی جگہ صحیح ہے، اب ہم کو دھرمانترن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم سب ہمارا تمہاری کتاب میں ہے اور تمہاری کتاب کا سب ہماری کتاب میں، تو تم تمہاری کتاب پہ چلو، ہم ہماری کتاب پہ، کوئی جھگڑا ختم، کوئی جھگڑا نہیں. پھر کیا بولیں گے آپ اس کے بعد؟ نہیں نہیں تمہارا غلط ہے. پھر غلط ہے تو دلیل اس میں سے تو بتائے نا، تمہارے اسلام کی اس میں سے، اب غلط کیوں ہے؟ تو اس سے الٹا معاملہ ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے معاملہ الٹا ہوتا ہے. کیا دین کی دعوت میں نان مسلم اسکرپچرز کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جواب دے چکا ہوں میں. کیا لباس ڈریس چینج کرنا ضروری ہے دعوت میں؟ نہیں، آپ جو کپڑے پہنے ہوئے اس میں دعوت دے سکتے ہیں، گھر سے کپڑے بدل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا کرتا پاجامہ جبا وغیرہ پہننا ہی ضروری دعوت کے لیے، میں کہوں گا فرض کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طبقے میں دعوت دے رہے ہیں. خاص طور سے آپ مسلمانوں کے اندر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو کوئی آدمی پینٹ شرٹ ایک دم ٹائٹ کپڑے پہنا ہوا ہے, ٹی شرٹ ہے اس پہ نائکی کی کیا کرتی پہنا ہوا ہے ایک دم ایسا, یہاں پہ ایک دم کچھ لکھا ہوا ہے, ریبین کا گوگل پہنا ہوا ہے, کوئی آدمی اس کو دینی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. اس لیے کہ لوگوں کے لیے ایک چیز کو ایکسپٹیبل کرنے کے لیے ایک آدمی کو ان کے روڑے رکاوٹیں دور کرنا چاہیے کہ کس چیز کی وجہ سے لوگ بات نہیں مانتے ہیں. کوئی آدمی ہے ایک دم, آپ سوچئے شیخ سدیس اگر جینس پینٹ پہن کے ٹی شرٹ پہن کے انڈیا میں آئے گوگل وگل لگا کے ایک دم, تو آپ ان کو مطلب پسند کریں گے؟ نہیں, کیونکہ آپ کے ذہن میں ان کی ایک تصویر ہے کہ یہ مسلمانوں کے اتنے بڑے حرم کے امام ہیں. حرم میں وہ آ گئے ایک دم جینس پینٹ پہن کے, بیگی پینٹ پہن کے آ رہے, برمڈا پہن کے, کچھ بھی اس طرح کر کے آئے, آپ کو برا نہیں لگے گا؟ کتنا خراب لگے گا آپ کو؟ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ایک دم سجدے میں جا رہے ہیں تو پھر پیٹ بھی دکھائی دے رہی پوری, اور کیپ بھی اسی پہنے ہوئے ایک دم الٹی کر کے چلتا نا ٹوپی اسی بھی چلتی, اس کے اوپر امامہ ڈالے ہوئے, چلے گا آپ کو؟ نہیں لگے, برا لگے گا آپ کو. اب سب ٹھیک ہے, نماز تو ہو گئی لیکن یہ برا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعوت سے جڑی ہوئی شخصیات کو ایسا لباس اور پہناوا اپنانا چاہیے کہ جو ایک دینی تشخص اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے پینٹ شرٹ حرام ہے, بہت سارے لوگ اس میں بھی غلو کرنے لگ جاتے ہیں کہ بالکل حرام ہے, یہ بھی غلط ہے. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں, آپ اس کے لیے جو ڈریس آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے کوٹ پہنے, اس کے لیے آپ نے پورا مطلب پینٹ شرٹ پہنا جاب سے آ گئے آپ, اس کے بعد جب دینی آپ ماحول میں ہیں آپ تھوڑا کرتا پاجامہ یا جبہ یا جو بھی آپ کو لگتا ہے ڈھیلا ڈھالا لباس جو نماز اور دینی معاشرے میں امام صاحب وغیرہ پہنتے ہیں, ایسے کپڑے آپ پہنے بہتر ہے, فرض نہیں ہے, لازم نہیں ہے. مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ غیر مقلدین جو حدیث کو صحیح یا ضعیف یا راوی کو ثقہ یا ضعیف کہتے ہیں, یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ اس کے رسول کا؟ پھر تم بھی امتی کا قول بلا دلیل مانتے ہو, کسی محدث کے قول کی تقلید کرتے ہو. دیکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے بعض بھائی جو اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم بھی اماموں کو مانتے ہیں لیکن ہم کسی ایک کو نہیں, ہم چاروں کو مانتے ہیں, تو اور چاروں کی بھی مانتے ہیں, کسی ایک ہی کی ماننا, چار تین کی نہیں ماننا ہمارے نزدیک ظلم ہے. یعنی ایک آدمی کہے میں صرف ابو کی مانوں گا, چاچا کی کسی کی بھی نہیں مانوں گا, تو یہ بات غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں جس کی بات صحیح ہے اس کی بات ہم مانتے ہیں, جس کی بات زیادہ مضبوط ہے اس کی بات ہم مانتے ہیں, تو اس طرح کا تعصب ہم نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب کہتے ہو کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف, اور یہ راوی معتبر ہے ثقہ ہے یا ضعیف ہے یا جو بھی اس کے بارے میں تفصیل منکر حدیث ہے یا جو بھی ہے, تو تم امتی کی بات مانتے ہو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو پھر تم فلاں کے بولنے سے جب بول رہے ہو تو تم اس کے مقلد ہو, یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ راوی کے بارے میں جب فیصلہ دیا جاتا ہے کہ یہ راوی معتبر ہے یہ راوی معتبر نہیں ہے, تو یہ ایک گواہی ہوتی ہے, اور گواہی کا ماننا اگر سچے کی گواہی ہے تو لازم ہے. گواہی اگر سچے کی تو لازم ہے. مثال کے طور پر آپ سمپل اس کو تقلید اگر کہنے لگے تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو مقلد ماننا پڑے گا. کیسے؟ آپ کے پاس آیا آدمی, کہا کہ میں نے چاند دیکھا, گواہی دی, آپ نے مانے کہ نہیں مانے؟ تو گواہی مانے تو کیا ہو گئی ابھی وہ تقلید. تو نعوذ باللہ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ چاند کے سلسلے میں دو بار, یہی مطلب نکلے گا. گواہی ماننا تقلید نہیں ہے. وہ آدمی معتبر ہے کہ نہیں, اب کوئی صحابی کہے کہ وہ آدمی میرے نزدیک معتبر ہے, یہ آدمی اس نے ایسا ایسا برا کام کیا, یہ برا آدمی ہے, تو اگر کوئی آدمی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دیتا ہے تو کیا جج کے سامنے, قاضی کے سامنے اگر کوئی گواہی دے ہاں میں نے دیکھا اس نے قتل کیا, قاضی صاحب ملک کے بڑے قاضی ہیں, مفتی ہیں, بڑے عالم ہیں, سب پڑھے ہوئے ہیں, اب ایک آدمی عام آدمی اس کو کچھ آتا نہیں پڑھنا لکھنا لیکن سچا ہے, وہ آ کے بولتا ہے کہ مفتی صاحب, عالم صاحب, قاضی صاحب اس آدمی نے اس کو مارا, اس کی گواہی اگر وہ قبول کرتے ہیں یہ آدمی برا ہے یہ اچھا ہے, اگر مفتی صاحب قاضی صاحب اس کی گواہی اگر قبول کرتے ہیں کیا مفتی صاحب بھی اس کے مقلد ہو گئے؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ کسی انسان کے بارے میں معتبر اور غیر معتبر کی گواہی قبول کرنا تقلید نہیں ہوتا ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ عام طور سے فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی کا گواہوں کی گواہی قبول کرنا تقلید نہیں ہے، عام طور سے حنفی حضرات کی، شافعی حضرات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو امتی کا قول ماننا قرآن و سنت کے مقابلے میں غلط ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی مجھ کو قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں ہے قبلہ، وہ کہے کہ دیکھیں یہاں قبلہ ہے، اس کو معلوم ہے، علاقائی آدمی ہے، اس کو معلوم ہے یہاں قبلہ ہے، گھر میں کسی کے آپ گئے، اس کے آپ مہمان ہیں، اب اس سے آپ نے پوچھا بھائی قبلہ کہاں ہے، اس نے بتایا یہاں قبلہ ہے، تو اب کیا آپ اس کے امام صاحب اس کے گھر میں آئے مہمان کے طور پر، بڑے مفتی صاحب اس کے پاس آئے، بےچارا غریب آدمی اس کو کچھ بھی نہیں معلومات ہے، اتنا معلوم ہے لیکن قبلہ ادھر ہے، تو اس آدمی سے مفتی صاحب پوچھے بھائی قبلہ کہاں ہے، بولے یہاں ہے، اب ہو گئے مقلد اس کے بھی۔ تو آپ سوچیے کہ مطلب گواہی ماننا تقلید نہیں ہے، تو ہم علماء کی جو گواہی مانتے راویوں کے بارے میں تو وہ تقلید نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم علماء کے اجتہادات کو تسلیم جو کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے تو قبول کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہے تو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اصول امت کے لیے اللہ اس کے رسول نے دیا ہے کہ جس کی بات صحیح ہے اس کی بات مانی جائے، اور دلیل سے ٹکراتی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف معاملہ پلٹا دو، کیوں؟ فیصلے کے لیے۔ تو اختلاف کا فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اصول ہمارا بھی ہے، چار اماموں میں اختلاف ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں جس کی بات صحیح ہے مانو، یہ مت دیکھو ہمارا امام کون سا، ان کا امام کون سا، کیوں ہمارا امام ایک اور باقی ہمارے نہیں، کس کے ہو پھر، وہ بھی ہمارے ہیں، چار امام حق پر اور ہمارے امام امام ابو حنیفہ، یہ کون سا طریقہ ہے، ہمارے امام باقی تین کیوں نہیں، کیا بگاڑے انہوں نے، ہماری جائیداد میں سے کچھ لیے، ہم کو کچھ نقصان پہنچائے، کیا کیے انہوں نے ہمارا، سوچنے کی چیز ہے، ہمارے امام یہ کیوں، وہ کیوں نہیں، وہ بھی، چاروں امام ہمارے ہیں۔ سوال ہے کیا جمعیت سے جڑ کر رہنا ضروری ہے، اور سوال ہے کہ کیا منہج میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے دعوت میں۔ دیکھیے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل حق سے جڑ کر رہیں۔ اہل حق آپس میں کیسے ہوتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ سفر میں اگر پڑاؤ ڈالیں تو بکھرے رہیں، یہ بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ ایک علاقے میں اگر تین لوگ رہتے ہیں اور جماعت قائم نہیں کرتے ہیں شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں، سفر میں تم میں سے تین آدمی جائیں تو ایک کو اپنے اوپر امیر مقرر کر لیں۔ یہ کچھ احادیث ہیں جن سے استنباط کر کے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے ملکوں میں جہاں پر اسلامی خلافت، اسلامی حکومت نہ ہو، مسلمانوں کو چاہیے کہ متفرق نہ رہے، خصوصاً دین کے معاملات میں اہل حق سے چمٹے رہیں، اہل حق سے جڑے رہیں، اہل حق علماء سے جڑے رہیں اور ان سے رہبری لیتے رہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ ہم سورہ فاتحہ میں بھی جب ہم نے ہدایت کی دعا اللہ سے مانگی، انفرادی مانگی کہ اجتماعی مانگی، اجتماعی، اہدنا صراط المستقیم، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ اہل حق کو چاہیے کہ آپس میں ٹولی ٹولی، ٹکڑے ٹکڑے، ایسے الگ گروہ گروہ نہ بنے، سب مل کے دین پر چلیں، سب مل کے دین کی گاڑی کو دھکا دیں، سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ لہذا جمعیت سے، ایسی جمعیت جو قرآن و سنت پر چلتی ہے، ایسی جمعیت سے جڑ کے رہنا چاہیے، ورنہ کوئی بھی کل کو بولے گا یہ میری جمعیت ہے، کوئی کہے گا میری جمعیت ہے۔ جو اہل حق ہیں، قرآن و سنت، قال اللہ قال رسول اللہ، کتاب و سنت اور منہج سلف پر چلنے والے جو لوگ ہیں، اگر یہ اجتماع کہیں پر جمع ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، اسی میں خیر و عافیت ہے۔ کیا منہج میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، دعوت میں ہو یا عداوت میں ہو، کسی بھی چیز میں منہج میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، یعنی منہج کو چھوڑ کے کچھ بھی فائدہ دکھائی دے رہا ہم کرنے لگیں، نہیں، منہج چھوڑ کے ہم نہیں کر سکتے ہیں، منہج ہماری فٹ پٹی ہے، وہ چھوڑ دیں گے ہم لوگ تو سارے میجرمنٹ غلط نکلنے لگیں گے۔ ایک ٹیلر بھی بغیر فٹ پٹی کے کام کرتا ہے، سب ناپ کپڑے کے خراب ہو جائیں گے، سب پریشان ہو جائے گا، وہ عید کے دن جھگڑے ہو جائیں گے۔ تو بغیر فٹ پٹی کے کام نہیں چلتا ہے، منہج ہماری وہ ترازو ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کو پہچانتے ہیں، چیزوں کو تول کے جانچتے ہیں، اس کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ پھر دعوت جو کہ حق کو پہنچانا، باطل کو روکنا ہے، اسی میں آپ منہج چھوڑ دیں گے، حق اور باطل کی تمیز کا ذریعہ، तो ऐसे ही हुआ जैसे डॉक्टर जो है थर्मामीटर और जो उसका स्टेथोस्कोप होता है उसको छोड़ के लोग पेशेंट को चेक करना शुरू कर दें, जिससे मालूम पड़ता है वही छोड़ के आप कैसा कर रहे हैं। तो इसके लिए मनहज को छोड़ के नहीं चला जा सकता है। शैतानी वसवसे क्या ईमान की तरफ बढ़ने की वजह से ज्यादा होते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अलावा और क्या है? शैतानी वसवसे क्या ईमान की तरफ बढ़ने की वजह से ज्यादा होते हैं? देखिए हदीस में एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल बाज़ चीजें, इमाम मुस्लिम ने उसको रिवायत किया है कि बाज़ चीजें मेरे दिल में ऐसी आती हैं कि जल के कोयला होना मुझको पसंद है, लेकिन जबान से उनको बताना आपको वो मुझको बिल्कुल इतना भारी है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा मुझको पसंद यह है कि मैं जल के कोयला हो जाऊं, ऐसी बातें दिल में मेरे आती हैं। तो आपने फरमाया कि क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ? तो कहा ऐसा होता है। तो कहा कि फदा का सरीहुल ईमान, यही तो ईमान है, यानी उन ख्यालात का दिल में आना और उन पर राजी नहीं होना, उनको बुरा समझना, इतना बुरा समझना कि उनको जबान से निकालने में भी बुरा महसूस करना, ये जो उन ख्यालात से नफरत तुम्हारी है ये क्या है? ये तुम्हारा ईमान है। कुफर होता तो बुरी बातों को पसंद करता, ईमान है इसीलिए तो बुरी बातें दिल में आ रही उसको नापसंद कर रहा है। तो उलमा ने बात कही है कि शैतान जिसको गुमराह नहीं कर पाता है उसके दिल में वसवसे डालकर उसको सताता है, डिस्टर्ब करता है, उसको परेशान करता है। तो वसवसे खुद ईमान की अलामत है। चोर उसी के पीछे लगता है जिसकी जेब में कुछ है उसको लगता है। जो आदमी बगैर जेब के चोर उसके पीछे जाएगा इसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास ईमान है उसी के पीछे शैतान लगता है। इसीलिए हदीस से उलमा ने यह भी बात कही है कि वसवसों का आना ईमान की अलामत है। जिसके पास कुछ है नहीं है, खाली थैली में कोई हाथ क्यों डालेगा, उसको मालूम कुछ ही है नहीं इसके अंदर, हाथ डाल के इसमें मिलने वाला क्या है, झोली में कुछ भी नहीं है इसके। तो एक आदमी जितनी मजबूती वाला होता है उसके पीछे उतना पहलवान शैतान लगता है। तो इससे भी ये बात याद रखें कि जो आदमी जितना दीनदार है उसको उतना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना, कि शैतान उसको बहुत ऊपर से नीचे पटकता है, जितना ऊपर उतना जोर से पटकेगा नीचे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अलावा और क्या है? आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, ये भी आदमी कहे। कुछ ऐसी बात आए जो दिल में शक पैदा करने वाली हो, कहे मैं अल्लाह पर रसूल पर ईमान लाया, समझे तो भी लाया नहीं समझे तो भी लाया, उनको समझता मेरे को नहीं समझता, सिंपल है। हम फरिश्तों ने क्या कहा? सुभानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना, अल्लाह हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है, जो तू सिखाए उतना ही मालूम है हमको। तो पाक है इससे कि कोई ऐसी चीज करे जो ऐब वाली हो। तो अल्लाह को मालूम हमको नहीं मालूम, हमको अल्लाह उसके रसूल पे भरोसा है, हमको जहां भी ले जाएंगे सही ले जाएंगे। सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स अ वुमन कैन मैरी इन इस्लाम व्हेन शी टेक्स डिवोर्स, एक औरत तलाक लेने के बाद कितनी मरतबा निकाह कर सकती है? इसका कोई अदद नहीं है। एक औरत का तलाक हो जाए उसके बाद वो दूसरा कोई निकाह, अगर उसको सही रिश्ता आता है वो निकाह करे, उसका वो तलाक हो गया उसके बाद और कर सकती है, तो कोई हद उसके लिए नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम रीडिंग सलाह इन हिज ग्रेव, डज दिस मीन ही इज स्टिल रीडिंग? इफ यस व्हाई? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे मेराज की रात में। मुस्लिम की रिवायत में आपने देखा कि मूसा क़ाइमुन युसल्ली, मूसा अलैहिस्सलाम को आपने देखा कि आप खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्या इसका यह मतलब है कि आप भी नमाज पढ़ रहे हैं, और अगर हैं तो क्यों? क्यों यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको इब्न साद ने तबकात में रिवायत, हिलियतुल औलिया में रिवायत किया है, और शेख अल अल्बानी ने उसको हसन कहा है कि अल अंबिया अहया उनफी कबूरहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में हयात होते हैं वह नमाज पढ़ते हैं। ये अंबिया की खसूसियत है, ये दूसरों के लिए नहीं है। तो इस हदीस से भी जो मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस है इसकी तायीद होती है मजीद कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, ये अंबिया की खसूसियत आम लोगों के लिए नहीं है। हाउ डू वी कन्विंस आवर मुस्लिम ब्रदर्स दैट तकलीद ऑफ एनी इमाम इज नॉट फर्ज, हम अपने मुसलमान भाइयों को किस तरह से मुतमईन करें कि किसी एक इमाम की तकलीद फर्ज नहीं है? इसलिए कैसे मुतमईन करें? दो तरीके से, न तो कुरान और सुन्नत में इसकी फर्जियत का कोई वजूद है, न इमाम साहब ने इसको फर्ज कहा है, तो दलील के एतबार से भी नहीं और तकलीद के एतबार से भी नहीं। या तो आदमी दलील के एतबार से बात मानता है या तो तकलीद के एतबार से। तो दलील के एतबार से कुरान और सुन्नत में किसी एक आदमी की सारी बातें मानने का हुक्म है نہیں، اللہ اس کے رسول کی ماننے کا حکم ہے. اور اماموں کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے دلیل لیجئے. کسی امام نے بھی نہیں کہا کہ میری ساری باتیں تم مانو، تو نہ تحقیق سے ہے نہ تقلید سے ہے، نہ تحقیق سے اس کی دلیل ہے نہ تقلید سے اس کی دلیل ہے. تو بھی جس کی دلیل نہیں ہے، جس کو کرنے کا نہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا نہ امام نے، تو پھر کر رہا کیوں؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اتنے سب لوگ پاگل ہیں کیا، پھر باپ دادا کا طریقہ غلط ہے کیا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں پھر سبھی لوگ کہتے ہیں. کل کوئی قادیانی بھی کہنے لگے گا تو کیا آپ اس کی دلیل مانیں گے؟ تو اس اعتبار سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ قرآن سنت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. تراویح کی 8 رکعت اور 20 رکعت کی تفصیل بتائیں، مسجد نبوی میں کتنی رکعت پڑھائی جاتی ہیں؟ تراویح کی 8 رکعت اور 20 رکعت کی تفصیل تو مشکل ہے، اختصار ممکن ہے. تراویح کی 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں اور عام کتب احادیث میں، یہاں تک کہ امام محمد کی معطا میں بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان و غیر رمضان میں. اسی طرح سے معطا امام مالک کی ہے، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حکم دیا تمیم الداری اور ابی بن کعب کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. اس کے علاوہ بھی روایتیں موجود ہیں ابن حبان کی، اور اسی طرح سے ابن خزیمہ کی روایت میں حضرت جابر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں میں 11 رکعتیں پڑھائی تھیں، اور اس کے علاوہ دلائل دیے جا سکتے ہیں. تو اس سے یہ 8 رکعت یعنی 11 رکعت کی دلیل ملتی ہے. 20 رکعت کی دلیل ایک تو ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جس میں 20 رکعت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہوتا ہے، لیکن روایت کے وجود کے اعتبار سے، ثبوت کے اعتبار سے نہیں، اس کی وہ روایت معتبر نہیں ہے. تقریباً سارے علماء نے اس روایت کو ضعیف بلکہ بعض نے موضوع کو کہا ہے، تو یہ ثابت روایتیں نہیں ہیں. اسی طرح سے صحابہ سے بھی جو روایتیں ثابت ہیں وہ یعنی آئی ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں. تابعین کا عمل اس میں ملتا ہے کہ انہوں نے 20 پڑھی، تو تابعین کا عمل صرف 20 کا نہیں ملتا ہے. امام عینی کہتے ہیں، علامہ عینی جو حنفی مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ القاری میں اس میں کافی اختلاف ہے اور امت میں 10 قول اس کے ہیں، 11 بھی ہے، 16 بھی ہے، 20 بھی ہے، 24 بھی ہے، 28 بھی ہے، 36 بھی ہے، 39 بھی ہے، 41 بھی ہے، 47 بھی ہے. تو اب ایک عدد اس کا کوئی ہے نہیں، تو امت میں سارے عمل اس کے ملتے ہیں. تو تابعین سے 47 رکعت بھی ملتی ہے. تو کوئی آدمی یہ اگر کہتا ہے کہ بھائی آپ کو 20 بھاری اس لیے آپ 11 پڑھتے ہو، ہم یہ کہہ سکتے صحیح آپ کو 47 بھاری اس لیے آپ 20 پڑھتے ہو، تو یہ کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر کوئی آدمی کہے جب اتنا اختلاف ہے تو کرے کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہی کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو یہ اس کی تفصیل ہے اختصاراً. مسجد نبوی میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ مسجد نبوی میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ پھر جب 20 رکعت پڑھی جاتی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے، ہم کہیں کہ ہمارے نبی نے مدینہ میں کتنی پڑھے؟ تو مسجد نبوی میں آج یا مسجد نبوی میں حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں کتنی پڑھی جاتی تھی؟ 11. اور آج کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 20. کیوں؟ ان کو جا کے پوچھو، ان کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ علماء نے اس بارے میں آج کے دور میں بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر چونکہ عام طور سے امت میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا اگر 11 پہ ختم کر دیں گے تو پھر باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ اس لیے 2 امام انہوں نے رکھے ہیں، 10 پہ 10 پہ وہ بدل جاتے ہیں. تو جتنے لوگوں کو 11 پڑھنا ہے وہ ایک کے ساتھ پڑھ کے 10 پڑھنے کے بعد پھر 3 وتر پڑھ لیتا ہے. تو اس طرح سے جو بھی چاہے وہ 11 اس طرح سے 3 وتر یا 13 یا 11 پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. 13 رکعت کی روایت بھی ایک روایت میں ملتی ہے ہم کو، حضرت عائشہ کی روایت میں سے. اس کی تفصیل میں اپنے دروس میں بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ بات علماء نے ذکر کی ہے. اگر کوئی آدمی کہتا نہیں جب مدینہ میں وہ ہے تو وہ حق ہے، تو پھر مدینہ میں عید کی نماز میں کل ملا کے 12 تکبیرات ہوتی ہیں، تو جو آدمی 20 مان رہا ہے وہ 12 بھی ماننا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا ہے. مدینہ میں رفع الیدین بھی ہوتا ہے، نہیں مانتا ہے. آمین بالجار ہوتا ہے، نہیں مانتا ہے. مدینہ میں نماز کے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے، نہیں مانتا ہے. پھر جو آدمی مدینہ کو دلیل بنائے وہ اپنے دل کے حساب سے نہ بنائے، پھر ساری چیزوں کو بنائے، تب بات سمجھ میں آئے گی. اپنی مرضی کی باتوں کو دلیل بنانا اہل ہوا کا طریقہ ہے، خواہش والوں کا طریقہ ہے، علم والوں کا نہیں. اور مدینہ کو دلیل بنانے کی بجائے مدینے والے کو دلیل بنائے تو کتنا اچھا. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور ان کی موت کے بعد انہیں کس جگہ دفنایا جائے گا میرے علم میں نہیں ہے. ہاؤ ڈو وی ڈو دعوی وتھ پیپل ہو ڈونٹ نو دی عقیدہ آف دیئر اون اسکالرز اینڈ وین ٹولڈ ٹو فالو قرآن اینڈ سننا دے سے وی فالو دا سیم. ہم لوگوں کو کیسے دعوت دیں جو اپنے علماء ہی کی باتیں نہیں جانتے ہیں, اور جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن سنت کی اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم وہی کرتے ہیں, وی فالو دا سیم, یعنی ہم قرآن سنت کی اتباع کرتے ہیں. جو لوگ یا علم نہیں رکھتے ہیں ان کے سامنے کتاب و سنت کی بات اور سلف کی تشریحات پیش کی جائیں, اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک, نہیں مانتے ہیں ان کے لیے دعا کریں. مرد اور عورتوں پر جنات کو کا اثر ہوتا ہے کیا؟ اگر ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان پر جنات کا اثر ہوتا ہے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جاتے وقت میں ہم کو دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو خبیث جنوں سے, خبیث جنیوں سے, یعنی مرد اور عورت انسان پہ, مرد اور عورت جنات کا اثر ہوتا ہے, صرف جنات کا نہیں, اس میں بھی میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں, تو ان کا اثر ہوتا ہے. اور قرآن میں بھی سود کے ضمن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یتخبطہ الشیطان من المس, تو شیطان کا اثر خبتی بنا دیتا ہے ایک آدمی کو مس کی وجہ سے, تو ایسا اثر ہوتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو اس کو بٹھائیں جو ڈرتا نہ ہو, تو اس کو پڑھنے لگائیں اور اس کے پڑھنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو جا کہیں تو وہ جاتا ہے, کبھی جلدی جاتا کبھی دیر سے جاتا, کبھی جلدی آتا کبھی دیر سے آتا. کیا ہر کسی ملک کے امام کی اقتداء میں صلات ادا کی جا سکتی, مسلک کے امام کی اقتداء میں صلات ادا کی جا سکتی ہے اور ہر عقیدے کے امام کی اقتداء میں بھی؟ دیکھیے, امام یا کوئی بھی مسلمان کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو شرک میں مبتلا ہے, دوسرا وہ جو شرک میں مبتلا نہیں ہے. شرک میں مبتلا قسم کے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے حق واضح ہونے کے بعد اللہ اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں شرک کریں یا اس کا انکار کریں, ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. جو سب واضح ہو جانے کے بعد بھی شرک اور کفر یا قرآن و سنت کی مخالفت پر جمع ہوا ہو, ایسا آدمی حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو وہ مدرسوں میں گئے لیکن پیچھے کے بینچ پہ بیٹھتے تھے, یا انہوں نے دھیان نہیں دیا, یا تیرنے کے لیے جاتے تھے, یا بہت کچھ ہے, یا ان کی سمجھ میں نہیں آیا جیسا پڑھا ہے ویسا انہوں نے پڑھا, تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ واقعی یہ بات کیا ہے. انہوں نے جو کچھ پڑھا, ان کو جو پڑھایا گیا, ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے, ان کا جذبہ صحیح ہوتا ہے, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین ہی پر عمل کر رہے ہیں اور اہل حدیث جو بتا رہے ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں ہم کو. تو بہت گہری تحقیق ان کی نہیں ہوتی ہے, اپنے مسلک کے اکابرین پر ان کا اعتماد ہوتا ہے, اکثریت ایسی ہوتی ہے. ایسا آدمی اس کو کافی نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ وہ بھی دین پر جذبے کے ساتھ عمل کر رہا ہے لیکن ابھی تک حق اس پر واضح نہیں ہوا. جیسے میں نے ابتدا میں پہلے سوال کے جواب میں کہا, حق کا واضح ہونا ضروری آدمی پر ہے. ایسا آدمی جس پر حق ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. لیکن اگر اس پر حق واضح ہو چکا ہے, کسی قابل قدر آدمی نے دلائل کی روشنی میں اچھی طرح سے حق واضح کیا, کوئی عذر باقی نہیں تھا, پھر بھی اس نے رد کر دیا, تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس قید کو آپ یاد رکھیں. سوال ہے, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 ٹائمز پریئرز رکعت, پلیز ایکسپلین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نمازیں پلیز سمجھائیے. کیا سمجھائیں, پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے, کیوں پڑھتے تھے, کیسے پڑھتے تھے؟ دیکھیے, ہاں اچھا, ہاں ہاں, دیکھیے, فجر میں دو سنت اور دو فرض ہے, یہ ثابت ہے حدیث کی کتابوں میں. یعنی غالباً حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سنتوں کی گنتی آئی ہے, فجر کی 2 اور ظہر کی پہلے 4 بعد میں 2, اور عصر کی وہاں پر مذکور نہیں ہے, کسی اور حدیث میں ہے, اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2, کل ملا کے 12 رکعت ہیں سنتوں کی. تو اس کے بارے میں فضیلت یہ کہ جو 12 رکعت پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرمائے گا, یہ سنتیں ہیں. پھر فرض نمازیں پوری امت کا اجماع ہے اور حدیثوں میں بھی یہ عدد آیا ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں دو پڑھتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا آج صبح صبح کی نماز تو دو ہی رکعت ہے، تو معلوم ہوا کہ اس سے دو رکعتیں ہیں. ظہر میں چار رکعتیں آپ پڑھتے تھے، عصر میں چار، مغرب میں تین، اور اسی طرح سے یعنی عشاء میں آپ چار پڑھتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم ظہر عصر میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھتے تھے امام کے پیچھے، بعد کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ. معلوم ظہر عصر کتنی ہے؟ چار رکعت ہے. تو اسی طرح سے باقی نمازوں کے بارے میں بھی دلائل آئے ہیں. تو یہ امت میں مطلب معروف ہے اور معلوم ہے. رہا سنتوں کا مسئلہ، اس کے علاوہ بھی ہیں، مثلا عصر کی چار سنتیں بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے جو عصر کی چار سنتیں پڑھے، تو یہ ان بارہ کے علاوہ ہیں. اسی طرح سے مغرب سے پہلے بھی صحابہ دو رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ مستحب ہے، فوراً اذان کے بعد فوراً پڑھتے تھے، یہ لازم نہیں ہے اور اتنی موقت بھی نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھ لے تو کوئی منع بھی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے. اسی طرح سے ظہر کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ ظہر کے پہلے چار اور ظہر کے بعد چار، یہ بھی تذکرہ حدیث میں آیا ہے. تو دو سنت ہے اور دو اس کے علاوہ ہے جس کو مستحب کہا جا سکتا ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے، ظہر کے بعد چار. اسی طرح سے عشاء کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں تو ہیں، لیکن وتر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ دو رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو وتر کے بعد دو کا بھی ہم کو مستحب ہے، اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے. اس طرح سے کل ملا کے نمازیں ہیں، یہ میرے علم میں ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی کے علم میں ہے تو اور تحقیق کر سکتا ہے. سب سے اچھی تفسیر کا نام بتائیے، کیا عیسیٰ علیہ ثواب کا کھانا شرک میں سے ہے؟ سب سے اچھی تفسیر، سب سے اچھا، ہم اپنے طور پر ہر آدمی کا اپنا ایک یعنی پیمانہ ہوگا، اس اعتبار سے وہ کہے گا. پھر اچھا آسان کے اعتبار سے اور موٹی بڑی کے اعتبار سے، کوئی آدمی اس کو بڑی تفسیر اچھی لگتی ہے تو سب سے بڑی تفسیر بتائے گا، کوئی آدمی اس کو شارٹ میں پڑھنا ہے تو وہ چھوٹی اچھی الگ بتائے گا، تو فرق ہو سکتا ہے. لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے اس دور میں پڑھنے کے لیے احسن البیان بہت عمدہ ہے، کیونکہ وہ چھوٹی بھی ہے، لوگوں کے پاس وقت بھی کم ہے، اس میں حوالے بھی ہیں اور آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اور علماء کی ٹیم بیٹھ کر اس کو فائنلائز اس نے کی، علماء کی ٹیم نے کیا ہے جو حاجیوں کو ابھی دیا جاتا ہے. تو عام آدمی کے اعتبار سے وہ ہے. تھوڑا آدمی کا علم بڑھ جائے تو اس کے لیے تفسیر میں کثیر، تفسیر بالمأثور جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تفسیر بر رائے نہیں ہے، اپنی عقل سے کچھ بھی رائے سے نکال رہے ہیں، تفسیر بالمأثور یعنی آیتوں کی تفسیر میں آیات، احادیث اور سلف کے اقوال کا ذکر کرتے ہیں. تو یہی تفسیر کا صحیح طریقہ ہے کہ کتاب و سنت، اس کے بعد یعنی سلف کے اقوال، اس سے تفسیر کی جائے، اصول و ضوابط سے تفسیر کی جائے. تو یہ تفسیر ابن کثیر بہت عمدہ ہے، لیکن اس میں بھی چونکہ ضعیف روایتیں ہیں، لہذا ایسا آدمی اس کو پڑھے جو تحقیقی اعتبار سے قوت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، یا کم از کم اس کو ایسا عالم مل جائے یا ایسی تفسیر مل جائے جس میں تحقیق کی ہوئی ہو. تو بہت سارے لوگ نام سن لیتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے پھر سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بدزن ہو جاتے ہیں. تو پہلے آسان سے شروع کریں، شوق بڑا ہو لیکن شروعات چھوٹی ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے طالب علم کے لیے. کیا عیسیٰ علیہ ثواب کا کھانا شرک میں سے ہے؟ عیسیٰ علیہ ثواب کا کھانا شرک میں سے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ ثواب اسے کھا بھی نہیں سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے جو چیز ہے وہ کھا سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ ثواب یہ ہے کہ کوئی آدمی نیکی کرے، صدقہ، اور اس کو اس کا ثواب کسی اور کو پہنچائے، جیسے مثلا کھانا بنائے اور اس میں نیت کرے کہ یہ کھانا ہمارے دادا کو اس کا ثواب ملے اور فقراء کو، غریبوں کو کھلائے، یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں. لیکن تیسرے کو، دسویں کو، چالیسویں کو، سالویں کو، یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اس کا کھانا شرک نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا اس کو طاقت دینا ہے، اس لیے اس کو نہیں کھانا چاہیے تاکہ اس کو طاقت نہ ملے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. یہ حدیث صحیح ہے کہ میں نبی تھا جب کہ آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. تو اس کو شیخ الالبانی نے بھی صحیح حسن کہا ہے، اور عام طور سے اس کو محدثین نے ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے. وہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں ہے کہ میں نبی بنا دیا جا چکا تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، وہ ضعیف ہے، لیکن یہ صحیح ہے. کوئی آدمی کہے کہ کس اعتبار سے پھر نبی تو آپ 40 سال کی عمر میں ہوئے؟ 40 سال کی عمر میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں، اللہ کے علم میں آپ پہلے سے نبی تھے، اسی لیے تو اللہ نے پچھلی کتابوں میں آپ کا تذکرہ کیا تھا، تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا یہ نبی. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی، اور اسی طرح سے اور بھی کتابوں میں، تورات میں آیا محمد رسول اللہ والذین، اللہ نے اس کی بات کہا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، تو یہ حدیث صحیح ہے یعنی قابل اعتبار ہے. اور آپ یعنی نبی بنائے جا چکے تھے اس اعتبار سے نہیں کہ آپ کو خبر دی جا چکی تھی اور آپ پر شریعت نازل ہو چکی تھی, اس اعتبار سے نہیں, بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ آپ نبی ہیں. ویسے ہر آدمی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی. تو وہ ابھی بن گیا کیا؟ نہیں. پھر سارے عمل کیوں کر رہا ہو جنتی بننے کے لیے؟ ابھی بنا نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے, طے اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کرے گا. تو اللہ کے ہاں آپ کو نبوت کا معاملہ مقرر تھا. نبوت اللہ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے, قصبی نہیں ہوتی ہے. پلیز کمپلیٹ اور اسٹاپ لیکچر. ارے قرآن ہی ہے. کیا ہم حق پر ہیں؟ کون ہم سے استاد کون ہے؟ اس میں پوچھنے والے کو پہلے پوچھنا پڑے گا آپ کس پر ہیں, کیا ہم حق پر ہیں. اگر کوئی اہل حدیث یہ پوچھ رہا ہے تو میرا جواب ہے کہ ہاں, منہج اہل حدیث حق ہے. اس لیے کہ امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے اور یہ دوسری کتابوں میں بخاری وغیرہ میں بھی ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی, غالب رہے گی. تو اس حدیث کے ضمن میں امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام البخاری سے سنا اور انہوں نے علی بن مدینی کا قول نقل کیا کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں. تو یہ خود امام ترمذی سنن ترمذی میں موجود ہیں, اہل الحدیث ہے. اصحاب الحدیث بھی نے اہل الحدیث لکھا ہوا ہے اس میں. تو بہت سارے لوگ اس میں بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ اصحاب الحدیث ہو یا اہل حدیث ہو, یہ عربی نہیں جاننے کی وجہ سے ہے. امام ترمذی نے کہا ہے کہ میں نے امام البخاری سے سنا, وہ کہتے تھے کہ میں نے علی بن مدینی سے سنا, یہ کہ محدث ہیں امام بخاری کے اوپر کے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کون ہے؟ اہل الحدیث. کوئی آدمی کہے کہ اہل الحدیث سے مراد یہاں پر محدثین ہیں, ظاہر بات ہے کہ علی بن مدینی محدثین نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جماعت حق پر رہے گی, تو حق پر صرف محدثین رہیں گے, مفسرین نہیں, فقہا نہیں. تو وہ لوگ جو اہل الحدیث منہجی اعتبار سے ہیں یہاں وہ مراد ہے, اہل حق ہوں گے یہ لوگ. تو اہل حق کو اہل حدیث کہا ہے امام علی بن مدینی نے, اور اس کو اقرار کے ساتھ نقل کیا امام البخاری نے, اس کو اقرار کے ساتھ نقل کیا امام ترمذی نے, اور امت پڑھتے آئی کسی نے بھی اس کا رد آج تک کیا نہیں. ایسا دعویٰ کرنا صحیح ہے یا نہیں کہ ہم حق پر ہیں؟ بلا شبہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ منہج اہل حدیث حق ہے, لیکن میں پرسنلی حق پر ہوں یا نہیں تو مجھ کو اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا. کوئی آدمی دعویٰ نہ کرے کہ میں حق پر ہوں, میں جو بھی بولتا ہوں وہ صحیح ہے, ایسا دعویٰ کسی آدمی نے کرنا نہیں چاہیے. اس نے کہنا چاہیے کہ یہ حق ہے اور میں اس پر چل رہا ہوں, اس پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیونکہ پہلے والی قوم دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. کوئی آدمی اپنے پرسنل لیول پہ دعویٰ کر رہا ہے تو ایسا آدمی ہلاک ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم, کہ تم اپنا تزکیہ, اپنی صفائی, اپنی پاکی خود بیان مت کرو. میں بہت متقی ہوں, میں پرہیزگار ہوں, میں ایسا ہوں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تزکوا انفسکم, میں حق پر ہوں, میں اہل حق میں سے ہوں, نہیں بولنا چاہیے. یہ بولنا چاہیے دیکھیے, یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, یہ سلف کی بات ہے, یہ حق ہے, اور میں اپنی طاقت کے بغیر اس پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول فرمائے. ایسا آدمی کو کہنا چاہیے. اپنے سلسلے میں تواضع کے کلمات ہوں لیکن منہج کے سلسلے میں پختگی ہو, ان دو کو جمع کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنفی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں, پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے میرے علم میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں امت میں, علماء میں سے. ہاں باقی جو لوگ مطلب تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں وہ فوراً انہیں یہ باتیں کہنا شروع کرتے ہیں, لیکن ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا, انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی, چاہے وہ ابن تیمیہ ہو, چاہے شیخ الالبانی ہوں, بن باز ہوں, یا اس دور کے علماء جو بھی ہمارے ہیں, جو بھی کبار علماء ہیں, انہوں نے حنفیت, شافیت اور اس طرح کے امام کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں کہا ہے. ہاں ایک آدمی شرک میں مبتلا ہے, کفر میں مبتلا ہے, قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے جبکہ اس کو واضح کر دیا جا چکا ہے, تب جا کر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھنا چاہیے.
جو کھو گئے ہیں یا ابھی ہے
روک دیں جب ہو جائے اس کو یہ اذان کہاں کی ہے یہیں کی ہے اس مسجد کے لیے کیا ٹائی پہننا عیسائیوں کی نشانی ہے؟ اگر ہے تو کالجز میں یونیفارم میں ٹائی ہوتی ہے، ایسے صورت میں کیا کریں؟ میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی دلیل کہ یہ عیسائیوں کی علامت ہے، البتہ انگریز جو یہاں پر ہندوستان میں آئے تو وہ ٹائی پہنا کرتے تھے. اس کی ہسٹری کیا ہے، اوریجن کیا ہے، ٹرکی میں نکلا وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں، فائدہ اس سے کچھ نہیں ہے. ہم کو ٹائی پہننے کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹائی نہیں پہننا چاہیے. اسبال کی صورت ہے، وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ٹائی لٹک رہی ہے اس کی سونڈ کی طرح سے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے ٹائی کی. وہ یعنی اسراف ہے، فضول ہے، وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. بہت مجبوری ہے اگر کہ اسکول سے نکال دیں گے، فلاں چیز ہوگی، ایسا ہوگا، تب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اس کو نہیں پہننا چاہیے. سوال ہے کہ واٹ از اسلامک رولنگ آن ٹریڈنگ ان اسٹاک مارکیٹ، از اٹ حرام اور حلال؟ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنے کے بارے میں کیا رولنگ ہے، یہ حلال ہے یا حرام؟ اس کی تفصیلات ہیں. اختصاراً یہ کہ اگر جس چیز کا مالک آدمی نہیں ہے اس کو بیچتا ہے تو جائز نہیں، جس چیز میں سود کی آمیزش ہے اگر اس میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. دھوکے کا مال خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے. جس چیز کو جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے واقعی، وہ اس کو بیچ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ایسی چیز جس کا پوزیشن اس کو نہیں ہوا ہے، اس کو منتقل نہیں کیا، فزیکل اس کا اونر نہیں بنایا، اس کو بیچتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ تفصیلات آپ علماء سے پوچھیں، یہ مختصر اس میں سمجھانے کی چیز نہیں ہے. مختصر حج کا طریقہ صحیح قرآن سنت کی روشنی میں بتلائیں. اس کے لیے حج کا ایسا مسئلہ ہے، علماء نے کہا کہ حج اور قصر ایسے مسئلے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اس میں پریشان ہوتے ہیں، تو آپ حج کے بارے میں علماء سے تفصیل کے ساتھ پوچھیں، زیادہ اچھا ہے. اور ایسے آدمی سے پوچھیں جس نے حج کیا ہے، جس نے نہیں کیا اس سے پوچھیں گے وہ خود بھی پریشان ہوگا، آپ کو بھی پریشان کرے گا، اس لیے میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تقلید کرنے یا نہ کرنے پر اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا یا نہیں؟ کیا آپ کی نظر میں تقلید کرنے والا جہنمی ہے؟ اگر ہے تو مقلد اولیاء کرام نعوذ باللہ جہنمی ہے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی، حضرت جنید وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے، جنت یا جہنم کا فیصلہ تقلید کرنے اور نہ کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں تقلید کا لفظ ہی نہیں ہے اور اللہ نے جنت جہنم کا بارہا تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ نے کہیں بھی نہیں بتایا کہ تقلید کرنے والا جنت میں جائے گا یا تقلید نہیں کرنے والا جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا وہ آدمی جنت میں جائے گا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا وہ جنت میں جائے گا. براہ راست کوئی عالم ہے، قرآن و سنت پڑھ کے وہ اس پہ عمل کر کے جنت میں جائے گا. اگر عالم نہیں ہے تو علماء سے مدد لے گا قرآن و سنت کے سمجھنے میں، اس کے سیکھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں، تو ایسا آدمی قرآن و سنت پر عمل کر کے جنت میں جائے گا. علماء ہمارے لیے قرآن و سنت کا بدل نہیں ہے، علماء قرآن و سنت کے سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہمارے ٹیچر اور استاد کی طرح ہیں. استاد سے کبھی غلطی ہوتی ہے تو اس کی غلط بات کو قانون نہیں بنانا چاہیے، اور استاد کا اکرام بھی کرنا چاہیے، اور اس کی ہر بات کو رد نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ائمہ گزرے ہیں، جو بھی علماء آج ہیں، ہم کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسے علماء جو قرآن و سنت کے ماہر ہیں، جو قرآن و سنت کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں، اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں، ایسے علماء کی بات سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن و سنت کا علم جمع کرنا چاہیے. تو یعنی تقلید کی بنیاد پر یہ معاملہ نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے سیکھنے کے لیے علماء سے مدد لینا ہے. اس کو علماء نے اتباع کہا ہے, کیونکہ اصلاً آدمی کیا کر رہا ہے, قرآن و سنت پر چل رہا ہے لیکن استاد سے سیکھ رہا ہے. جیسے صحابہ سیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتباع ہے, اور صحابہ سے سیکھتے تھے تابعین تو وہ بھی اتباع ہے, کیونکہ مقصود اس میں کتاب و سنت کا سیکھنا ہوا کرتا تھا. ورنہ قیامت تک اللہ نے کیا فرمایا ہے, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ, میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. معلوم ہے کہ کسی اور کی اتباع کرنے پر محبت نہیں ہے اللہ کی, بلکہ رسول کی اتباع پر ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یہ نہیں کہ امام نے فلاں امام نے اس نے کیا کیا. تو رسول کی اتباع کرنے پر اللہ کی محبت ملنے والی, اس لیے آدمی کو معلوم کرنا چاہیے امام سے بھی عالم سے بھی کہ ہمارے رسول کا عمل کیا ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جو بھی ائمہ کرام گزرے ہیں, جو بھی علماء گزرے ہیں, جو بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں, ان کو جہنمی کہنا ہم جیسے کم قیمت لوگوں کی بات نہیں ہے. ایسی بات کہے کہ ہم اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے نزدیک جتنے بھی اللہ کے ولی تھے ان سب کے لیے علم کے مرتبوں میں کمی زیادتی ان میں ہے, تقوی کے اعتبار سے بھی ان میں تفاوت ہے, لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب جنتی ہیں. تو ہم اولیاء کے بارے میں کیسا کہیں گے کہ وہ جہنمی ہیں؟ یہ حج کا طریقہ ہے. جو شخص سنت کی باتیں کرے اور خود عمل نہیں کرے اور مانتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا جنت میں جاؤں گا, وہ ذات کیجیے. یعنی ایک آدمی سنت کی باتیں کرے اور عمل نہ کرے اور صرف اتنا کہے کہ میں شرک نہیں کرتا اس لیے میں جنت میں جاؤں گا, یہ آدمی جاہل بھی ہے اور فاسق بھی ہے. ایک آدمی اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اسی لیے یعنی اللہ نے فرمایا ابلیس کے بارے میں, ففسق عن امر ربه, وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. تو اگر ایک آدمی انکار کر کے نکل بھاگتا ہے تو کافر ہے, لیکن آدمی اگر تعمیل میں اس سے نکل بھاگتا ہے تو یہ ایسا آدمی خواہش پرست ہے, فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے ہر آدمی کو جو قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتا, اللہ اس کو توفیق دے عمل کرنے کی. پولیس یا آرمی میں بڑی پوسٹ پہ جاب کرنا کیسا ہے؟ اگر داڑھی ہو تو کیا تو کہ ٹرم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, کیا ٹرم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پولیس میں یا آرمی میں یا سیکیورٹی میں جہاں بھی ہو, اگر کرپشن سے بچ کے وہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھ رہا ہے, وہ سماج کے لیے اچھی چیز ہے. لیکن کرپشن میں اگر مبتلا ہوتا ہے اور اس میں یعنی کمیونزم اس کے اندر ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر انسانیت کی حفاظت کے لیے چاہے وہ ڈاکٹر بنے, ٹریفک پولیس بنے یا پھر پولیس بنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو مطلب اس کے اوپر ظلم کرتا ہے, لوٹتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, شراب پیتا ہے, سانپ کی مانتا ہے, ایسے میں بھی جو شریعت میں حرام ہے تو جائز نہیں ہے. پھر کوئی بھی جاب ہو اس کے بارے میں ایک ہی حکم ہوگا. اور اس کے لیے داڑھی ٹرم کرنا اگر پڑتی ہے تو پھر ایسا جاب نہیں کرنا چاہیے جس میں داڑھی ٹرم کرنی پڑتی ہو. از اٹ اوکے ٹو پرفارم نماز وداؤٹ ویئرنگ کیپ اور وتھ بیئر ہیڈ؟ کیا کھلے سر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کھلے سر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی کا سر یعنی کپڑا یا ٹوپی یا امامہ وغیرہ سے ڈھانک دیا جائے, یہ بہتر ہے. لیکن لازم نہیں ہے, لیکن حرام بھی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا کہ گناہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سلف کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کھلے سر نماز نہیں پڑھتے تھے. چاہے آپ جتنے بھی بڑے بڑے علماء دیکھیں آپ کو کھلے سر نہیں ملیں گے. لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ کھلے سر نماز نہ پڑھے. لیکن بعض لوگ اس میں اتنے ضد کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ایسا سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. تو آپ بتائیے کہ ٹوپی کے بغیر اگر نماز نہیں ہوتی یا اتنا ضروری ہے تو پھر داڑھی کے بغیر کیسا ہوتی؟ اگر ٹوپی آپ زبردستی پہنا رہے تو پھر داڑھی بھی پہناؤ لوگوں کو, لیکن کوئی نہیں کرتا ہے. حالانکہ داڑھی کا حکم ہے, ٹوپی کا کوئی حکم, ٹوپی کی فضیلت کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے میں 10 نیکی زیادہ آئے یا 70 نیکی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹوپی کا حکم بھی نہیں ہے. ٹوپی نہیں پہن کے پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی کی کوئی حدیث نہیں ہے, اس پر گناہ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے بارے میں اتنی ضد کرنا, اس سے زیادہ اہم تو مسواک ہے. آپ نے خود کہا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاہ, اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. پھر اگر کوئی اگر مسواک نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو پھر ٹوپی کے بغیر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو کوئی آدمی اس میں ضد کرے مناسب نہیں ہے, اور کوئی آدمی ٹوپی نہیں پہننے کی بھی ضد کرے یہ بھی غلط ہے.
کسی کی جیب میں ٹوپی جیب میں رکھ کے آدمی اب تو میں بتاؤں گا تم کو. تو بغیر تمیز کے بھی ہو جاتی ہے اگر صرف اتنا ڈھکا ہو تو کیا آپ ایسا بھی کریں گے؟ تو نہیں کرنا چاہیے سر. آدمی سر ڈھانپ کے نماز پڑھے بہتر ہے. حج کے اعمال میں سے کہ آدمی سر کھلا رکھے اس کو عام کرنا مناسب نہیں ہے. اس بارے میں علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور عام طور سے شیخ الالبانی شیخ ابن جبرین اور دوسرے بھی علماء نے بات کہی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دونوں بھی جو ہے افراد اور تفرید ہیں, دونوں کے درمیان میں آدمی کو رہنا چاہیے. اگر ایک شخص کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور ایک عالم کچھ کہتے ہیں تو دوسرے عالم کچھ کہتے ہیں, ایسی حالت میں کیا کریں؟ دونوں کی سن کے سوچے خوب کہ کس کی بات دلیل کے مطابق ہے. جس کے پاس دلیل ہے اس کی مانیں, جس کی دونوں اگر دلیل دیتے ہیں تو جس سے اطمینان ہوتا ہے اس کی مانیں. پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, اس کی بات اس کے سامنے پیش کر کے دیکھے اس کا جواب کیا ہے, اس کی بات اس کے سامنے پیش کر کے دیکھے جواب کیا ہے. جس کی بات اینڈ میں پاورفل لگتی ہے اس کی مانیں. اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حاکم بنا کر یمن کا قاضی, تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ کو فیصلہ کرنے نہیں آتا, تو کہا کہ کام کرو تم پہلے آدمی کے یعنی کیس جب تمہارے پاس آئے تو پہلے کے فیور میں اس وقت تک فیصلہ مت دینا جب تک کہ دوسرے کی سنتے نہیں. جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی دونوں کی بات جب سنیں گے تو اپنے آپ حق نکھر کے سامنے آ جاتا ہے کہ کس کی بات میں زیادہ وزن ہے, ورنہ پہلا آدمی ہمیشہ صحیح لگتا ہے. صلاۃ التسبیح کیا بدعت ہے؟ صلاۃ التسبیح میں علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے, بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وقت ہونے آیا ہے. کیا ہم اور جماعتوں کی طرح صرف توحید اور فرض میں رہیں گے, یا آج کی امت کا جو حال پالیٹکس اور اکنامکس کا ہم خیال کر رکھتے سلف کے طریقے سے اس کا حل کام کر سکتے ہیں جو بھی ہے, کیا ہم دوسری جماعتوں کی طرح صرف توحید اور فرائض وغیرہ کے بارے میں بات کرتے رہیں گے یا ہم کو پالیٹکس میں بھی کودنا چاہیے؟ دیکھیے جو کام آتا نہیں وہ کرنا نہیں چاہیے. مسلمانوں میں آج اتنی لیاقت نہیں ہے کہ ایک ڈھنگ کا پولیٹیشین آپ ہم کو بتاؤ پورے انڈیا میں کوئی ہے, قیادت ہے اپنے پاس آج کہ کوئی ایسا آدمی جو پورے ملک کے مسلمانوں کو بالکل صحیح رہبری دے سکتا ہو, جو دین کا بھی عالم ہو اور جو دنیا کا بھی ماہر ہو. ایک نام آپ سوچو, اب سوچو پھر پولیٹکس میں کون آتے ہیں؟ سب لوٹ مار کر کے مار پیٹ کر کے جب ان کو کچھ نہیں ہوتا تو اپنے حرام دھندے صحیح کرنے کے لیے پولیٹکس میں آتے ہیں, یا کوئی اچھا آدمی بھی آ جاتا ہے اس کے اندر کہ جو چاہتا ہے لوگ بولتے ہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ, کوئی ٹیچر ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے. تو ایسا کوئی واقعی قائد ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بھی ایسا قائد. اور آج ایک آدمی کھڑے ہوتا ہے یہاں سے الیکشن میں, دوسری پارٹی کیا کرتی؟ دوسرے مسلمان کو اسی کے وارڈ میں کھڑا کرتی, تو بھی کھڑا ہو جا ہم تیرا ٹکٹ نکالتے ہیں, تجھ کو ٹکٹ دیتے ہیں, اس کے ووٹ آدھے وہ کھا جاتا ہے. اتنا شعور مسلمانوں میں آج نہیں ہے کہ مجموعی فائدے کے لیے ذاتی قربانی دیں, اتنا بھی نہیں ہے. مسجد اور گلی گلی گھر گھر میں جھگڑے ہیں. تو آج کیا ہم اس لیاقت ہیں ہماری؟ ہم کو کچھ بھی کرنے نہیں آتا ابھی, اس لیے کم سے کم پہلے نماز تو صحیح کر لیں ہم. قیامت کے دن یہاں الیکشن میں کھڑے ہونے سے زیادہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری پہلے کرنا چاہیے. وہ بڑا سلیکشن ہے, وہ جنت کا سلیکشن ہے وہ. تو ہماری دعوت یہ نہیں ہے, دیکھیے اس کو یاد رکھیے, ہمارے نزدیک سیاست دین کا حصہ ہے, دین سیاست کا حصہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے کیا ہے, مین سیاست ہے, اس میں سے دین بھی ہے, چھٹی انگلی. ایسا دین بھی تو ہے, ایسا کچھ لوگ, ہمارے ایسا نہیں, ہمارے ایسا دین مین ہے, سیاست اس میں ایک شعبہ ہے, وہ بھی اسلامی اصولوں کے تحت. نہ یہ کہ آدمی پھر اس کے اندر پورا بے حیائی پر اتر آئے اور سب حرام کام کرنا شروع کرے, پیسے پیسے بانٹ بانٹ کے ووٹ خریدے. یہ ساری چیزیں اسلام میں اس طرح کی نہیں ہیں. رائے یہ کہ مسلمانوں کے جو حالات آج دنیا میں ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے جو ہمارے بس میں ہے وہ کرنا چاہیے. دنیا میں کتنے مسلمان بھوکے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ جا رہے ہیں ان کے لیے کھانا کھلانے کو, ان کو کتنے ننگے ہیں ان کو پہنانے کے لیے جا رہے, کتنی بچیاں بھاگ کے جا رہی ہیں گھروں سے غیر مسلموں کے ساتھ آپ ان کی فکر کر رہے, اور بہت سارے مسائل ہیں.
सिर्फ न्यूज में कोई चीज देख लेने से आदमी जोश में आ जाए और सोचने लगे कि कुछ तो होना चाहिए, इराक ने उस पर हमला करना चाहिए, अमेरिका पे इधर ये होना चाहिए, ये बातें हैं। जो चीज हम कर नहीं सकते उसके बारे में टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है। जो चीज करने की है वो क्या है, घरों का जायजा लें, कलीमा पढ़ने आता कि नहीं आता, नमाज आती कि नहीं आती, तहारत के मसाइल मालूम कि नहीं, अखलाक कहाँ जा रहे, अल्लाह और उसके रसूल की बातें मालूम है कि नहीं है, जिंदगी में दीन है कि नहीं है, ये काम करने के हैं। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उम्मत को बचाने से पहले अपने आप को और घर वालों को बचाओ। अगर मुसलमान इसकी फिक्र कर ले तो पहले ये लेवल का काम है, जब ये अच्छे से हो जाएगा फिर बड़े बड़े मसले उम्मत के हैं। जो छोटे काम नहीं कर रहा आप उसको बड़ा जवाब दे सकते, आपके यहाँ एक आदमी सीधा ग्लास ला के नहीं रख सकता, आप उसको बड़ी इंजन और मशीन ला के रखने के लिए बोलेंगे, 10 बार ग्लास गिराता हो उसको आप कीमती चीजें आप लाने के लिए बोलेंगे, नहीं ये काम नहीं ढंग से कर रहा वो कैसा करेगा वो। इसीलिए आप देखिए मूसा अलैहि सलाम के वक्त में जब इन्हें तालूत का मामला आया तो एक इम्तहान लिया गया कि एक बीच में दरिया या नदी आएगी, उससे जो पी लिया वो गया काम से, जो नहीं पिएगा वो टिकेगा, वो इम्तहान था। अक्सरियत ने पिया। आज हमारी कौम उस लायक है क्या, पहले आप देखो कि वाकई कोई बड़ा काम करने की पोजीशन में मुसलमान है। एक आदमी कुछ करने लगा दूसरा उसकी टांग खींचता और गला हाथ में आया तो पहले दबाता उसका। यह आज हमारा हाल है। हम इत्तेहाद से एक मस्जिद नहीं चला सकते, हम पूरी हुकूमत चलाएंगे। क्या होगा एक जमा दूसरी बार, आज हुकूमत नहीं है तो एक जमा जाके पुलिस चौकी में कमिश्नर के पास कंप्लेंट देती, ये लोग टेररिस्ट है इनको डालो अंदर, ऐसा करते हैं। आज हुकूमत नहीं है तो ये हाल है, सूली चौक में लाके फांसी दे देंगे लोग एक दूसरे को, जमातों को है कि नहीं, करेंगे। गवर्नमेंट आ गई हमारी तो ये जमात वाले वो जमात को मार डालेंगे, वो जमात वो लोग फायर कर देंगे उसको, पूरे घर घर में जाके मारेंगे। आज हुकूमत नहीं है ये भी अल्लाह का एहसान है अपने हाथ में, वरना दूसरों के मिटाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद एक दूसरे को मिटा के फ्यूचर के लिए गलत नमूना बन जाएंगे, हिस्ट्री बन जाएंगे हम लोग, अल्लाह ताला समझता फरमाए। तो सियासत एक जिम्मेदारी है, मुसलमानों को आलमी हालात में खबरदार करके उनको रहबरी देना ये भी जिम्मेदारी, लेकिन सब छोड़ के ये करना ये जहालत है। चारों इमाम अगर बरकते तो फिर चारों में इतना फर्क क्यों, इसलिए कि जो उन तक पहुंचा उन्होंने इसके मुताबिक फैसला लिया, किसी तक ज्यादा बातें पहुंची किसी तक कम, किसी को समझने में कुछ मतलब लिया किसी ने कुछ मतलब लिया। वो बुरे लोग नहीं थे, वो अच्छे लोग थे, लेकिन फहम के इख्तलाफ की वजह से उनमें इख्तलाफ हुआ। फुरू मसाइल के इख्तलाफ की बिना पर लोगों से कतअ ताल्लुक करते हैं और सलाम कलाम तक बंद करते हैं, इसका क्या हाल है? इसका हाल ये कि फौरन सलाम शुरू कर दें और इस बात को याद रखें कि जो भी बात किताब सुन्नत के मुताबिक है वो आखिरी दलील है। अगर उसके बाद भी कोई अपनी बात पर कायम है तब भी उससे ताल्लुकात रखें, सलाम कलाम बाकी रखें। इमाम शाफी का एक से इख्तलाफ हुआ यूनुस इब्ने उबैद से, उन्होंने बहस मुबासे के बाद में कहा, हाथ पकड़ के कहा कि अला यस्तकीम, क्या ये बात ठीक नहीं लगती है कि अन नकून इख्वानन व इल्लम नत्तफिक फी मसअला, क्या ये बात अच्छी नहीं है कि हम भाई भाई अब भी बाकी रहें जबकि हम में इस मसले में इत्तेफाक नहीं इख्तलाफ है, इख्तलाफ के बावजूद भाई नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बन सकते, कोई मसला नहीं है। हक बात बता दें, मानने वाला मानेगा, नहीं मानने वाला नहीं मानेगा, झगड़ा नहीं करना, एक इल्मी इख्तलाफ को झगड़ा नहीं बनाना चाहिए। आपने मगरिब नमाज में पहली रकात में अलकारिया पढ़ी फिर वक्तीन पढ़ी, क्या है तरतीब के खिलाफ नहीं है? कोई मसला नहीं है, आगे पीछे अगर तरतीब होती है तो इसकी कोई ममानियत नहीं है और खुद सहाबा से इस तरह से साबित है। तुम रदी अल्लाह से सूरह यूसुफ और सूरह हूद में आगे पीछे करना फजर की नमाज में साबित है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ काफी हो गए थे, इसलिए कि सवाल खत्म नहीं होते हैं। तसव्वुफ पीरी मुरीदी सिलसिले की बैत करने वाले इमाम की इक्तदा में नमाज का अदा करना कैसा है? मैंने जैसे बताया कि कोई गलत अकीदे वाला शिरकियात और कुफरियात में पड़ा हुआ हो, अगर उसको बताने के बावजूद भी नहीं मानता है तो फिर उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए।